من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب الإله العالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سيرة ختم مرتبة موجودہ سال کی چھٹی اور مجموعی اعتبار سے 120 تقریب بعض وجوہات کی بنا پر آج کی تقریر مختصر کرنا پڑے گی، لیکن بہرحال اتنا مختصر نہیں کہ شرکت کرنے والوں کو کسی کمی یا تقریر کا احساس ہو. سیرت رسول میں اب وہ واقعات بیان کیے جا رہے تھے کہ جن کے ابتدا اور انتہا میں 6 سے 8 مہینے کا فاصلہ ہے. اسی لیے بعض مورخین نے انہیں سن 6 ہجری کے حالات میں لکھا ہے اور بعض نے سن 7 ہجری کے. یہ بات تو ہر ایک کے علم میں ہے کہ اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد ہجرت ہوئی، اور خود اعلان نبوت 40ویں سال جب پیغمبر کی عمر ہوئی تو 53 سال ہجرت کی عمر، اور اس کے 6 اور 7 ہجری کے حالات میں یہ واقعات لکھے جاتے ہیں. 6 ہجری میں اس وجہ سے علماء ان حالات کو لکھتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں خطوط بھیجے جانے شروع ہوئے، اور سن 7 ہجری میں اس لیے لکھا جاتا کہ ان حکمرانوں نے انہیں وصول کیا سن 7 ہجری میں. پرانا زمانہ، حافظ دور و دراز کے علاقوں تک جا رہے ہیں، 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کا سفر، آنا جانا اور اس بادشاہ کی مملکت میں قیام. تو یہ تاریخ کے وہ واقعات جو اس اعتبار سے دو مختلف سنوں میں بیان کیے گئے، لیکن یہ دونوں باتیں طے شدہ ہیں کہ خطوط سن 6 ہجری میں لکھے گئے، جوابات سن 7 ہجری میں پیغمبر اسلام تک پہنچے. جیسا کہ میں مسلسل 2 ہفتوں سے بیان کر رہا ہوں کہ 29 ایسے خط ہم کو پیغمبر اسلام کے قلم اور ان کی مہر کے ساتھ ملتے ہیں جو تبلیغی نقطہ نگاہ سے لکھے گئے. اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کے حکم سے لکھی جانے والی تحریریں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ زیادہ تر وہ ایگریمنٹس یا معاہدے کہ جس میں مدینہ کی یہودیوں سے لکھ دیا جانے والا معاہدہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ سے کیا جانے والا معاہدہ. بہرحال ان 29 خطوط کے اندر علماء نے خاص اہمیت دی ہے 6 خطوں کو، اور کیونکہ سیرت رسول کا یہ سلسلہ کتابی نہیں ہے بلکہ تقریری، کتابی ہوتا تو وہ سارے کے سارے خطوط یہاں پہ لکھے جا سکتے، تقریری سلسلہ ہے اس لیے وہ سارے خطوط کا بیان ممبر سے ممکن نہیں. چنانچہ ہم بھی انہی 2 خطوط کو زیادہ اہمیت دیں گے. ان میں سے 2 کا بیان مکمل ہو گیا، ایک پوری تقریر اس خط کے حالات سے جو پیغمبر اسلام کی جانب سے اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت روم کے بادشاہ کے نام بھیجا گیا، اور گزشتہ ہفتے کی تقریر اس خط کے بارے میں جو پیغمبر کے قلم سے اس بڑی طاقت کے نام جس نے اسی زمانے میں شکست کھائی تھی، یعنی ایران. اب آج کی تقریر میں بنیادی طور پر 3 خطوں کا تذکرہ کرنا، بہت زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جانا ہے، تو کیا واقعات میں یکسانیت پیدا ہوتی جا رہی. مصر کے بادشاہ نقوبت، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، اور یمامہ کے حکمران حوضہ ابن علی کے نام لکھے جانے والے 3 خط، بس یہی سلسلے کا آخر ہوگا. اس کے بعد 1 خط کا تذکرہ اور، وہ آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم تفصیل میں نہیں جا سکیں، وہ انشاءاللہ آئندہ منگل کے شروع میں آ کے اس موضوع کو مکمل کر دے گا. تو یہ دو خطوط لکھنے کے بعد پیغمبر اسلام کا خط اب مصر کے حکمران کے نام جاتا ہے. مصر اور حبشہ یہ دو بادشاہ جو آج کی اس تقریر کا موضوع ہے دونوں عیسائی تھے اور دونوں کا علاقہ اگرچہ وہ اپنے علاقے میں خود مختار تھے لیکن جو روم کا بادشاہ تھا بحران وہ اس کے ماتحت تھے. ہر سال اپنے علاقے سے یہ ایک رقم ایک خراج ایک ٹیکس روم کے بادشاہ کو بھجوایا کرتے تھے تو پوری طرح سے اس کے ماتحت بھی نہیں تھے صوبہ نہیں تھا ایک آزاد ریاست تھی لیکن بہرحال روم کے بادشاہ کی حکمرانی جہاں سے چلا کرتی تھی روم والا بھی عیسائی اور یہ دونوں بھی عیسائی. ان میں سب سے پہلے ہمارے سامنے تذکرہ ہوتا ہے مصر کے بادشاہ کا. مصر یہاں پر جو قوم رہتی تھی وہ قوم کہلاتی ہے خطی ہاں اور چھوٹی یہ خطی. اسی لیے پیغمبر اسلام جو خط بھیجا تو اسی حوالے سے مصر کے بادشاہ کو مخاطب کیا. پیغمبر اسلام کے صحابیوں ایک انتہائی چست اور ہوشیار صحابی جناب حاطب ان کا انتخاب کیا گیا خصوصی طور پر مصر کے حکمران کے لیے. مصر کا وہ حکمران جس کا نام تھا مقوقر اور پیغمبر اسلام کے خطوط یہ واحد خط جس کی اوریجنل یعنی اصلی خط وہ اب تک محفوظ ہے استنبول کے عجائب گھر کے اندر. جب ہم حالات پڑھتے ہیں ان تمام خطوط کے کہ جو پیغمبر نے مختلف حکمرانوں کو بھیجے تو آخر میں یہی ملتا کہ دو بادشاہی ایسے تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام کے خط کا انتہائی احترام کیا اور ان خطوط کو اپنے خزانے میں جمع کروایا. باقی حکمران ایران کے بادشاہ نے خط کو پارا پارا کر دیا اور باقی حکمرانوں نے اس خط کے ساتھ کیا کیا اس کی تفصیل نہیں آتی لیکن دو حکمران وہی دو کہ جو آج کی تقریر کا موضوع ہے. حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھی اور مصر کے حکمران مقوقس نے بھی پیغمبر کے یہ خط خاص احترام کے ساتھ اپنے خزانے میں محفوظ کروائے. لیکن ان دو میں سے یہ پتا نہ چلا کہ حبشہ کے بادشاہ کے خط کے اوپر کیا ہوا ہے. مصر کے حکمران کا خط جب مصر باقاعدہ طور پر اسلامی حکومت میں آیا تو مقوقس کے شاہی خزانے عاقیدات کی بنی ہوئی لیبیا میں یہ خط محفوظ ملا اور جس وقت عثمانی خلفاء کی حکومت پوری اسلامی دنیا پر تھی تو وہ اس خط کو یہاں سے اپنے دارالخلافہ استنبول لے گئے. یہاں آج بھی جو لوگ سیاحت یا زیارت کے لیے جاتے ہیں تو استنبول کے اس میوزیم یا عجائب گھر یہاں نوادرات رکھتے ہیں تاریخ اسلام کے جس میں پیغمبر کی ایک تلوار بھی ہے. اوریجنل اس خط کو دیکھتے ہیں جو ہرن کی کھال پہ تحریر ہے اس پر پیغمبر اسلام کی مہر ہے اور چھوٹی انگلی چھوٹی انگلی کے سائز کی بیضوی انڈا مہر ہے جس کو وہ پوری ترتیب نظر آتی جو تاریخوں میں پہلے سے لکھی جا رہی اور یہ خط خود اس بات کا ایک ثبوت بنتا کہ ہمارے علماء نے احادیث کو جس انداز سے محفوظ کیا وہ لفظ بلفظ اور حرف حرف کس طرح سے محفوظ کیا گیا کیونکہ یہ خط پیغمبر اسلام مصر کے حکمران کو بھیجا چکے اس خزانے کے اندر طویل عرصے یہ بند رہا. دوسری جانب جو راوی تھے جو صحابی تھے جن کے سامنے یہ خط لکھا گیا انہوں نے اپنے باغبانوں کو اس خط کا متن یا ٹیکسٹ یا مضمون پڑھ کے سنایا اور وہی ان سے سنا ہوا مضمون کتابوں میں آتا رہا. آج جب یہ خط نکل آیا اور اسے ملایا گیا تو پتا چلا کہ سینہ بسینہ یہ حافظے سے حافظے تک جو خط نقل کیا جا رہا ایک لفظ کی کمی اور پیشی کے بغیر یہ وہی مضمون ہے جو آج ہمیں تحریری صورت میں مل گیا. کیونکہ اکثر وقتاً فوقتاً احادیث پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا کہ جب ایک طویل عرصے تک یہ تحریر میں نہیں آئی اور فقط زبانی بات چل رہی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ الفاظ میں کمی بیشی ہوتی رہی اور ہر دور کے گزرنے کے بعد کچھ لفظ کم ہو گئے ہوں کچھ لفظ بڑھ گئے. تو پھر ہمارے علماء ایسے ثبوت جمع کرتے جس سے پتا چلتا جو حدیث 10 راویوں سے گزر کر بھی ہم تک پہنچی وہ وہی حدیث ہے کہ جو پیغمبر یا امام نے ارشاد فرمائی اور یہی ڈاکومنٹری پروف پھر اس بات کو ثابت کیا کرتے. کہ مختصر سے آپ کا سرہ ذرا موضوع سے ہٹ کر مگر اس لیے ہو گئے کہ کیونکہ یہ خط کئی سو سالوں تک پوشیدہ رہنے کے بعد پھر ایک مرتبہ اچانک دنیا کے سامنے آ گیا اور حدیث کے الفاظ کو حجت اور حدیث کے الفاظ کی صحت کی ایک تصدیق بن گیا. خیر ہم اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں. مصر کا حکمران مقبوضہ تھا اور یہ وہ حکمران تھا جو اپنے علاقے کی حد تک بالکل آزاد تھا مگر سالانہ اسے ایک بڑی رقم مصر کے عیسائی حکمران قیصر روم کو دینا پڑتی. پیغمبر اسلام روم اور ایران کے بعد تیسری توجہ مصر کی جانب تھی. اپنے ساتھ اپنے خاص صحابی حاتم کو بلوایا. جناب حاتم کا تذکرہ دو مرتبہ ملتا, ایک ابھی اس واقعے اور ایک سن آٹھ ہجری کے واقعات میں ان کا خاص کارنامہ ہمارے سامنے آتا. وہ اپنے موقع پہ تفصیل آئی. جناب حاتم کے اس خط کو بھجوایا جا رہا اور اس خط کا مضمون تقریباً وہی مجھے عیسائی بادشاہ کے نام خط تقریباً وہی مضمون جو روم کے بادشاہ کے نام خط بھیجا گیا تھا اس کا مضمون تھا. یعنی بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ بلا مقوقس عظیم القط سلام علی من اتبع الہدا وانی ادعوك بدعائے الاسلام اسلم تسلم یؤتی اللہ اجرک مرتین فان ابیت فعلیت اسم القط یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبدہ الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله وان تولوا فاشهدوا باننا مسلمون. یہ تقریباً وہی مضمون جو روم کے بادشاہ کو لکھا گیا رسول اللہ کی جانب سے الى مقوقس. یہ مقوقس کے نام ہے جو عظیم القسطیوں کا حکمران بجائے اس کے کہ اس کے علاقے کا نام رسول لکھے اس کے قوم کا نام لکھا. اور سلام علی من اتبع الہدا پیغمبر اسلام سلام کے لیے وہی لفظ اختیار کیا جس میں خاص اس حکمران کو سلام نہ ہو. اس جملے کو میں دو ہفتے پہلے کی خصوصیت کے ساتھ بیان کیا اور آج بھی اس لیے بیان کر رہا کہ کتنا خط پیغمبر نے بھیجے سب نے سلام کا یہی طریقہ کر رہا کیونکہ ہمارا بچہ بھی جانتا کہ کافر کو سلام براہ راست نہیں کیا جا سکتا مگر ایک حکمران کے نام پیغمبر نے جو خط بھیجا اس میں سلام کا طریقہ کار مختلف تھا. تو یہ ایک عام بات ہونے کے علاوہ ایک خصوصی بات بھی بنتی ہے جس کا بیان بعد میں آنے والا. بس سلام والا من اتبع الہدا سلام ان لوگوں پر جو ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں. نہ کسی خاص آدمی پہ سلام ہو یعنی نہ کسی خاص کافر پہ سلام ہوا اور نہ خط بغیر سلام کے شروع ہوا. سلام کا سلام ہو گیا اور کافر کے سلام کی جو قباحت ہے اس سے بھی بچ گیا انسان. میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلم تسلم اسلام لیا تو سلامت ہو جائے گا دنیا اور آخرت دونوں کے اندر. اور جو اکلا اجر قمر رہتا ہے اور اللہ تجھے ڈبل ثواب عطا کرے گا. وہی اصول کے تحت کہ تو اسلام لائے گا تو تیری قوم اسلام لائے گا. وہی ابیتا فعلیك اسم القسط اور اگر تو نے انکار کیا تو تیرا گناہ تو ہوگا ہی پوری قوم قسط کا گناہ تیرے اوپر ہوگا. وہی اصول جسے بار بار کیسے دہراؤں یہ قوم کے حکمران پیشوا لیڈر پریسیڈنٹ ان لوگوں کی ذمہ داری عام آدمیوں سے زیادہ ہو جاتی. ان کے گناہ ان کے لیے ڈبل عذاب کو لے کے آتے ہیں جس طرح ان کی نیکی دوہرا سوا ہے. اور اس کے بعد آخر میں وہی قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 اے اہل کتاب آ جاؤ اس کلمے پر جو ہم میں اور تم میں مشترک اختلافی باتیں آپ نے ڈھونڈنا چاہے جو اپنے سگے بھائی کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتا وہ باتیں ڈھونڈو کہ جس پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کیا جا سکے. یا اہل کتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم آ جاؤ اس بات پر جس کو ہم بھی مانتے ہیں اور تم بھی مانتے ہیں. اور وہ تین باتیں بتائی گئی کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو اور اللہ سے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب نہ بناؤ اور اگر تم انکار کرو گے تو اتنے گواہ بن جاؤ کہ ہم اللہ کے ایماندار. یہ سورہ آل عمران کی آیت اور اسی پہ خط ختم ہو گئے. اب یہ خط کو لے کر جناب حافظ ابن ابی بلتہا مدینے سے نکلے اس زمانے میں قاہرہ جو آج مصر کا کیپٹل ہے، اس زمانے میں قاہرہ دارالخلافہ نہیں بلکہ مصر ہی میں ایک اور مشہور شہر اسکندریہ، وہ حکمرانوں کا دارالخلافہ جناب حاتم وہاں پہنچتے ہیں. مصر کے حکمران یہ اطلاع میں چکی کہ مدینے میں کیا واقعات و حالات پیدا رہے. دنیا کے حالات میں مدینے کی حکومت یہ کتنی بڑی تبدیلی آ چکی کہ سوائے اس ایران کے عیاش اور بے خبر بادشاہ جسے پتا ہی نہ چل سکا کہ عرب میں کیا ہو رہا، باقی اطراف کے ہر حکمران کو معلوم تھا. سنا کہ مصر کے بادشاہ مکوکر اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس آدمی کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ شاہی محل میں مہمان بنا کے رکھو، اور اس کے بعد ایک دن اپنے دربار کو سجایا اور دربار میں حاکم کو بلایا گیا. یہ وہ حکمران کہ جو باقی حکمرانوں کے مقابلے میں کچھ علم رکھتا، ایسے مباحثے کا عادی، مسائل پر تحقیق کرنا چاہتا، بناتے پیغمبر نے حاکم بھی ایسا ہی بھیجا کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے. مثل کے حکمران بخوبص جس وقت جناب حاکم کو دیکھا ایک مرتبہ کہا کہ بات کو بتاؤ. ان تمام واقعات کے لیے ہمیں ایک عجیب مناظرہ ملتا، البتہ وہ ایک جملے کا مناظرہ، کہا کہ ایک بات کو بتاؤ، وہ یہ کہ جس کا خط تم لے کے آئے، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ ایک مسلمان پیغمبر کے زمانے کے مسلمان پیغمبر کے قریب ترین صحابی یہ سوال کیا جا رہا، تو جواب کیا ہو؟ کہا کہ بے شک اس بات سے ہمیں یقین ہے. تو کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی یقین کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے تو پھر ایک بات تو بتا دو کہ جب اسے اس کی قوم نکال رہی، جس نے اس کا بچپن گزرا، جس نے اس کی جوانی گزری، جو اس کے رشتے دار اور اس کا قبیلہ پیغمبر کا رشتے دار اور وہی پیغمبر کے سب سے بڑے مخالف، تو جب اس کی اپنی قوم اس کو نکال رہی اور یہ سچا رسول، تو بارگاہ الہی میں کیا یہ دعا نہ کر سکا کہ پروردگارہ میری قوم کو اس ظلم سے روک؟ وہ رسول کیسے سچا رسول؟ یہ دیکھیے باقاعدہ پیغمبر کے زمانے میں ایک غیر مسلم اعتراض کر رہا ہے، یہ سوال پیش کر رہا، پھر یہ وہی جملے جو بعد میں کئی دفعہ مسلمانوں کی کام آئے اور عیسائیوں سے مناظرے، ہمارے بہت سے علماء نے ان جملوں کو استعمال کیا، لیکن سب سے پہلے یہ جملے تاریخ اسلام مصر کے بادشاہ مکوکس نے کہے. اس وقت جناب حاتم سفیر رسول بن کر پیغمبر کا خط لے کے پہنچی، ایک اعتراض کر رہا کہ یہ کیسا رسول، کیسا سچا رسول کہ اتنی بات بھی نہ کہہ سکا. جناب حافظ فرد کے جواب دیتے، آج کیونکہ ہم اتنی دفعہ یہ واقعات سن چکے کہ آج ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں فوراً یہ جواب آ گیا، لیکن اس وقت کے اعتبار جناب حافظ نے کہا کہ ہے شاہر مصر، کیا آپ ہمارے رسول کو نہیں مانتے لیکن کیا حضرت عیسیٰ کی رسالت کو مانتے؟ کیا مانتا ہوں، کیا عیسیٰ کو آپ خدا کا سچا رسول مانتے؟ ہمیشہ سچا رسول مانتا ہوں. تو کہا کہ جب سچا رسول مانتے تو بتائیے یہ کیسے ممکن ہوا کہ بنی اسرائیل جب جناب عیسیٰ کو گرفتار کر کے سوری دے رہی، ہمارے رسول کو تو فقط مکے سے ہجرت سے مجبور کیا گیا، اور جس رسول کو آپ سچا مانتے جب اسے سوری پہ چڑھایا جا رہا، تو کیا جناب عیسیٰ یہ دعا نہیں کر سکتے کہ پروردگارا میری قوم اس پہ یہ سن کر رہی، اس قوم کو نیست و نابود کر دے؟ جب عیسیٰ کو آپ سچا رسول مانتے اور عیسیٰ نے یہ پرتوا نہ کی، تو یہ آپ نے کیا معیار بنا لیا کہ اگر سچا رسول ہے تو وہ قوم کے مظالم کے مقابلے میں فوراً دعا کرے گا؟ دیکھ تحسین کی آواز حاکم مصر کی زبان سے نکلی. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد یہ جملہ کئی مرتبہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرے ہمارے علماء نے استعمال کیا، خصوصیت کے ساتھ جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنے اس قبضے کی آڑ عیسائی پادریوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا جا رہا تھا، تو اس وقت کئی ایسے علماء جن کو یہی جناب حاکم کے جملے ان عیسائیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کام آئے، جو اکثر میں ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں اوتھ کا، سلطان العلماء جو ہندوستان کے ان چند علماء شیعہ میں سے ایک جن کا اجتہاد پورے اعتبار سے ثابت تھا، اپنے دور کے مستحد جامع الشرائط، اور اس خصوصیت کے ساتھ کہ اس دور کے حکمران تمام فقہی معاملات جن کے سپرد کر دیے، یعنی پورے طور پہ نہ صحیح، تو علامہ مجلسی اور شیخ باہی کے انداز میں کچھ نہ کچھ ولایت فقیہ کے اختیارات ان کے ہاتھ میں آ چکے. یہ جناب غفران ناتھ کے بیٹے جناب غفران ناتھ ہو جنہیں ہندوستان کا سب سے پہلا مقامی شیعہ مجتہد کہا جاتا. ویسے تو ان سے پہلے شہید صالح قاضی نور الدین شوستری یہاں نور اللہ شوستری یہاں تشریف لا چکے تھے جو خود مجتہد تھے, لیکن وہ ایران سے آئے. مقامی سب سے پہلے مجتہد جناب غفران ناتھ, جن کا امام خانہ آج بھی حسینیہ غفران ناتھ کے نام سے لکھنؤ کے اندر موجود. تو یہ سلطان العلماء کا زمانہ وہ کیا اسی وقت جو جنگ آزادی اختتام کو پہنچی اور عیسائی پادری ہول بنا بنا کے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آ رہے. ان کا ایک بہت ہی مشہور مناظرہ اکثر علماء کرام مجالس میں پڑھا کرتے, لیکن آپ دیکھیں تو کافی حد تک صحابی رسول جناب حاطب ہی کے جملوں کو انہوں نے اپنے انداز سے پیش کیا کہ جس وقت اس عیسائی پادری کا مناظرہ کیسٹوں میں یہ پورے واقعات محفوظ ہیں, ہندوستان میں شیعت کا آغاز نامی کیسٹ میں یہ جملے ہیں, لیکن مہاراج مختصر موضوع کی مناسبت کہ جس وقت اس عیسائی پادری نے مناظرہ شروع کیا لکھنؤ کے اس جنگ غفیر جہاں اسلام اور عیسائیت کی بحث ہو, اس کا پہلا اعتراض یہی کہ آخر یہ کیسے ہو سکا کہ آپ کا رسول اگر سچا رسول اور اس کا بیٹا میدان کربلا میں شہید کیا جا رہا تو اس رسول نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے خدا سے اتنا بھی نہ کہا کہ پروردگارا میرا بیٹا شہید ہو رہا تو اتنی تو میری مدد کر کے میرے بیٹے کو بچا لے. تو سلطان العلماء نے برجستہ یہی جواب تو دیا تھا کہ اے پادری یقیناً ہمارے رسول نے یہ کہا ہوگا, مجھے معلوم, لیکن خدا نے پلٹ کے جواب دیا تھا کہ اے حبیب تم اپنے بیٹے کی بات کرتے ہو, جب میرے بیٹے کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا تھا تو میں اسے بھی نہ روک سکا, تمہارے بیٹے کی باری تو بعد میں آئے گی. یہ ہے الزامی جواب کہ عیسائی سے اس کے عقیدے کے مطابق ایسی بات کہنا کہ وہ چپ ہو جائے, چنانچہ ایسا چپ ہوا تو اس کے بعد اسے وہ پورا علاقہ ہی چھوڑ کے جانا پڑا. لیکن یہ شرف اولیہ جناب حاطب کو حاصل, اور ایسا کہ بادشاہ مصر مخصوص نے کہا کہ میں نے مہینوں سے اس بات پہ غور کیا اور میرا ذہن الجھا ہوا کہ سچے رسول کی دعا آخر بار چاہے الہی نے قبول کیوں نہ, لیکن تو نے ایسا جواب دیا جب آگے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. بس جناب حاطب باقی جتنے بھی رسول کے قاصد گئے ان سب نے فقط خط پہنچایا. بادشاہ نے جو کہا تو کہا, انہوں نے خط پہنچایا اور جواب دیا. جناب حاطب جو کہ مصر کے حکمران کا سوال ہی یہ بتا رہا کہ وہ پڑھا لکھا اور بحث مباحثے کا شوقین, باقی حکمرانوں نے خط لیا کسی اور سے تو بات چیت سے سوال کیا, پیغمبر کے قاصد سے کوئی بات نہیں. یہ واحد واقعہ ملتا کہ جس کے نام خط بھیجا گیا وہ ڈائریکٹ خط لانے والے سے بحث کر رہا. جناب حاطب نے دیکھا بات شروع ہو ہی چکی تو ہم یہ موقع سمجھے, کہا کہ ہے شاہ مصر یہ وہی سرزمین مصر جہاں پر وہ حکمران بھی گزرا جو اپنے آپ کو آنا ربوں کو من آلہ کہا کرتا, فرعون کا جملہ جو قرآن نقل کر رہا, اور تو نے دیکھا کہ اس ذلت و رسوائی کے ساتھ پروردگار عالم نے اسے پانی میں غرق کیا, اس ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کا نام و نشان مٹا, حق کو چھوڑنے والے کا یہی انجام ہوا کرتا. جیسے ہی مقوقس نے سنا کہا کہ تم نے ٹھیک کہا مگر فرعون کے اور میرے معاملے میں فرق, فرعون بے دین تھا, اس کے پاس کوئی دین ہی نہیں, لیکن میں دیندار اللہ اور نبیوں کو مانتا ہوں, عیسیٰ کی نبوت کا قائل, اب اگر اس سے بہتر کوئی دین میرے سامنے آئے تو میں اس کا غور کروں گا, ورنہ میرا مسئلہ فرعون جیسا نہیں. جناب حاطب نے بات کو آگے بڑھا اور کہا کہ اگر کوئی اور اسلام کے مخالفت کرے تو سمجھ میں آ جاتا, لیکن تم یا آپ اور آپ جیسے لوگ, کیا مطلب اس جملے کہ یہ وہ قوم ہے عیسائیت کہ یہودیت کے ہاتھوں کسی بات کے مظالم برداشت کر سکی, یہ بھی ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا کہ کبھی کبھار آج کا مظلوم جب اس پہ ظلم ہو رہا آنے والے کل میں جب اس کا مظلومیت کا ضمانت گزر جاتا تو بہت کم ایسا ہوتا کہ وہ اپنے ماضی کو یاد رکھے اور یہ سوچے کہ کل کس طرح ہم پہ ظلم ہوا تھا اب ہم تو کسی پہ ظلم نہ کریں, بہت کم ایسا ہوتا وہ وہی ظلم کا سلسلہ شروع کر دیتا جس پر اپنے ماضی ظالموں کو بدعائیں دیا کرتا اور سوچا کرتا تھا کہ ایسے انسان ہیں کہ جن کے پاس اتنی بھی انسانیت نہیں, لیکن جب اسے اختیار ملتا وہی کہانی وہ دہرانے لگتا. تو نہ یہ بھی مولا کا فرما کہ اس پیسے والے سے سب سے زیادہ ڈرتے رہنا جو غریب سے امیر بنا, جس وقت والا میں غربت میں تھا اپنی حاجتیں اور پریشانیاں لے کے صاحبان دولت کے پاس جاتا تھا, کہیں سے اس کو دھتکارا جاتا, کہیں سے اس پہ شک کیا جاتا, کہیں سے اسے دھکے دے کے نکالا جاتا, کہیں اس سے تہمتیں لگائی جاتی, لیکن جب حالات پلٹے
اور اللہ نے اس کو دولت عطا کر دی تو بہت کم 100 میں ایک ہوگا یا شاید 1000 میں ایک ہوگا جو یاد کر رکھے گا کہ ایک دور بچے گزرا جو میں غریب تھا اور پیسے والوں کی باتیں سن رہا تھا اور پلٹ پلٹ کے ان کو بد دعا بھی دے رہا اور یہ سوچ بھی رہا تھا کہ اگر اللہ کبھی مجھے ایسا بنا دے تو میں تو کبھی اس طریقے کا طریقہ اختیار نہ کروں. ہزار میں ایک ہے جو اس بات کا قائم رہے گا, ورنہ جب یہ ویسا ہی بن جائے کہ جیسے وہ پہلے والے, یہ ان سے زیادہ بڑھ کے ظلم کیا کرے گا, یہ ان سے زیادہ پیسے والوں کے حق میں جو نو دولتیے کہلاتے ہیں آج ہماری اس سے رب, لیکن معصوم کی حدیث بھی میرے مولا کا فرما ان سے زیادہ ڈرتے رہنا یہ زیادہ خطرناک ہوتے. اور اکثر دنیا کی تاریخ دیکھ لیجیے مظلوم کے حکومت میں آتے, اب دیکھیے میں ساری صبح سے جملے تک لے جا رہا ہوں, ایک جملہ وہ مجھے کہنا میرے موضوع کے اندر وہ بات آ ہی جاتی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ مظلوم جب حکومت میں آتے تو وہ اتنا ہی ظلم شروع کر دیتے, اور بہت ہی چھوٹی بات, یہ اونچی اونچی باتیں جب ہوتی تو مجمع بھی سمجھتا ہے کہ اس سے ہمارا کیا تعلق, نہ ہمارے پاس یہ پیسہ ہے نہ ہمارے پاس کوئی حکومت, ہاں یہ بہت ہی چھوٹی بات. اور یہ تو وہ مثال میں دے رہا ہوں کہ جس کے اندر سریا تک یہی کہہ کے ظلم کیا جاتا کہ ہم پہ ظلم ہو چکا ہے تو ہمارا وقت آیا ہے کہ ہم ظلم کریں. آج اب آج تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ گزشتہ 8-10 سال ایک بہت بڑا الزام مجھ سے بھی یہ لگتا کہ سانس کو جو حقوق حاصل تھے ہمارے معاشرے نے وہ سارے حقوق ختم کر کے رکھ دیے گئے. کون سا جن کا شکوا یہی کہ آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے ہم بہت اور ہماری سانس ہم پہ بے انتہا ظلم کر رہی, اور ہم یہ سوچتے تھے کہ کبھی ہمیں بھی یہ سانس ملے گا, کبھی ہمارا بھی موقع آئے گا, اور آج جب ہم سانس بن گئے اور ہماری بہو ہمارے گھر میں آئی تو یہ نئے نئے مسئلے نکال کے لائے گئے. اس وقت ہمیں یہ کہہ کر ظلم برداشت کرنے کا حکم دیا جاتا کہ جی ساس کا مقام اتنا بلند, تم بہو ہر چیز کو برداشت کرو, لیکن آج جیسے ہی ہم مقام ساتھیت پر فائز ہوئے, ہم ساتھ بن چکے تو سارے مسئلے بدل دیے گئے. یہ ایسا لگ رہا کہ شریعت کی یہ ساری تبدیلی فقط ہماری ساتھ کے لیے تھی. صراحتن کہا جاتا کہ جو ظلم ہم برداشت کر چکے ہیں اپنی ساتھ کے ہاتھوں, اب اس ظلم کے ازالے کا, اب اسی ظلم کے بدلے کا, اب اسی نقصان کے جبران کا موقع ہم کو ملا ہوا, چنانچہ ہم بھی اپنے گھر میں آنے والی پہ ظلم کریں گے. یہ چھوٹی مثال اور بڑی مثال سب آتی ہے کہ اصول کے تحت, اور یہ وہی اصول ہے جسے جناب حاطب حکمران مصر کے دربار میں پیش کر رہے ہیں کہ اے مصر کے بادشاہ, اور کوئی قوم اسلام کے نام سے گھبرائے کان بند کر دے. اب یہ جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل جناب حاطب کے الفاظ نہیں, یہ ان کا مفہوم لفظ بلفظ اس کو بیان کرنا تو مشکل, مفہوم کہ اگر کوئی اور قوم انکار کرے تو بات سمجھ میں آ جاتی, لیکن عیسائی انکار کر جن کے اوپر یہ زمانہ گزر چکا, یہ اب یہ جملے سے جناب حاطب کہ آپ آپ کا نبی عیسیٰ بنی اسرائیل کو دعوت دے رہا تھا حق کی جانب, اور وہ عیسیٰ جس کی پیشین گوئی بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ کر کے گئے تھے, پھر بھی بنی اسرائیل نے اس دعوت پہ توجہ نہ, آج وہی وقت پلٹ کے آ چکا کہ آپ کا نبی عیسیٰ جس پیغمبر خاتم کی پیشین گوئی کر کے آیا وہ پیغمبر خاتم آ چکا, آپ بنی اسرائیل کی طرح نہ بنیے گا کہ جنہوں نے اپنے نبی کی پیشین گوئی کو جھٹلایا اور نئے نبی پہ ایمان نہ لایا, اور آپ کے فرقے نے مظالم برداشت کیے, اب آپ بھی اسی طریقے کو اختیار نہ دیجیے گا. ہمارا نبی اہل انجیل کو, عیسائی اہل انجیل, ہمارا نبی اہل انجیل کو اسی طرح قرآن کی دعوت دے رہا جس طرح اہل انجیل اہل تورات والوں کو انجیل کی دعوت دیتے آئے تھے. بس جو توقع آپ کرتے کہ تورات والے آپ کی کتاب کو پڑھیں, یہی توقع اہل قرآن آپ سے کر رہے ہیں. بالکل قانون الزام کے تحت وہی ساری باتوں کو بیان کرنا, بادشاہ مصر اس کی عقل بھی قبول کر, اس کی تاریخ بھی گواہی دے, یہاں ہم پر یہ زمانہ گزر چکا کہ صحیح پیغمبر کو اس قوم نے رد کر دیا جس قوم کے پاس پہلے سے پیشین گوئی تھی. جناب حاتم کا انداز, جملے اور دلیلیں سب کے سب اتنے ٹھوس تھے کہ بادشاہ مصر چونک کے رہ گیا, گھبرا کے رہ گیا, اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا. کہا کہ ایسا پورے ٹھیک کہا, لیکن یہ مسئلہ ذرا غور و فکر کا مقصد بھی منٹوں میں طے نہیں ہو سکتا, تو میرا مہمان بن کر رہے اور میں اس مسئلے پہ غور کر کے ان قریب تجھے اس کا جواب دوں گا. غور کرتا رہا یہاں تک کہ آخر یہ تمام تاریخوں میں کہ اسلام کی صداقت کو اس کا دل مان گئے, مگر اسلام پر عمل کرنے کو وہ تیار نہیں ہو, اس کا خط اس کا جوابی خط وہ بھی یہ بتا رہا کہ وہ پیغمبر اسلام کا انکار کرنے کی ہمت اس میں پیدا نہیں ہو رہی. بہرحال حق اس کے سامنے آ گیا اور اس کا دل اس کا ضمیر گواہی دے رہا لیکن حق قبول بھی نہیں کر پا رہا. چنانچہ اس نے گول مول جواب دلوایا. پانچ دن کے بعد جب بعض علماء کہتے ہیں تین مہینے تک شاہی مہمان رکھنے کے بعد عاقب کو بلایا اور کہا کہ بجائے اس کے کہ میں تجھے جواب دوں میں نے خط رسول کو جواب دیا ہے میرا یہ خط پہنچا دیا اور اس خط بالکل روم والی کہانی کی طرح پیغمبر کے پورے پورے احترام کا خیال رکھا گیا. اب جواب اس کی جانب سے جا رہا یہ اپنا نام رسول سے پہلے لکھ سکتا اگر نہیں وہی انداز پیغمبر کا نام پہلے لکھا کہ من محمد الى محمد رسول اللہ من مقوقس عظیم الحسن کہ یہ خط رسول کی جانب ہے شاہ مصر کی جانب سے. اور اس کے بعد تین چار پانچ جملے اس میں لکھے اس کے اندر نہ انکار ہے نہ اقرار بلکہ ایسا ہے کہ جیسے بات کو ٹالا جا رہا. سنا کے لکھتا کہ مجھے معلوم کہ آخری نبی آنے والا اور میں اس کا انتظار کر رہا ہوں لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ آخری نبی عرب کی سرزمین میں ظاہر ہوگا. میں کچھ مہلت چاہتا ہوں اس کے بعد اس مسئلے کا جواب دوں گا اور اس دوران میں آپ کے لیے کچھ ہدیہ اور تحفے بھیج رہا ہوں. دو قریضیں لفظ قریض نہیں ہے ایک ایسا لفظ جو عربی زبان میں قریض کے لیے بھی استعمال ہوتا اور لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا. میں آپ کے لیے الجاری جتیں دو لڑکیاں یہ دو قریضیں بھیج رہا ہوں. اس کے بعد جملہ کہ یہ وہ لڑکیاں جن کا رشتے قوم میں بہت زیادہ احترام اور میں اس کے علاوہ کچھ جانور آپ کے لیے بھیج رہا ہوں یعنی بہترین تحفہ عرب میں مانا جاتا اور نیچے اس نے اپنا نام لکھا مہر لگائی اور خط بھجوا دیا. انکار نہیں اقرار بھی نہیں اور تحفے وغیرہ کا تذکرہ کر ایسا ہے کہ جیسے خط کے جواب کو ٹال دیا گیا اور پھر جناب حاصل یہ تحفے لے کے آئے. ان میں سے چونکہ دو تحفے بہت مشہور ہوئے تاریخ اسلام اس لیے اس کا بھی ذرا تذکرہ کرنا پڑے گا. عام طور پر علماء نے لکھا کہ اس میں دو لڑکیوں یا دو قلیزوں کو بھجوایا لیکن صاحب ناسخ و تواریخ اور علامہ مجلسی بھی اپنی ایک کتاب کے ایک جملے یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں چار قلیزیں بھجوائی ہیں. دو سے نام سب نے لکھے ایک قلیز ماریا اور ایک قلیز شیرین. باقی دو کے نام اشارہ ملا وہ بھی سب کتابوں میں لکھے صرف چند کتابوں لیکن نام ان کے کہیں نہیں مل رہے. جناب ماریا جو بعد میں اسی مناسبت سے چونکہ ان کا تعلق قوم مصر سے تھا اور مصری قبطی کہلاتے مرد کا نام ہوگا قبطی عورت کا نام ہوگا قبطیہ. جناب ماریا قبطیہ کے نام سے یہ حرم رسول میں داخل ہوئے. یہ دو قریبیں ماریا اور شیرین جو سگی بہنیں تھیں. اب پھر میں یہ کہوں کہ لفظ اس نے وہ لکھا تھا پیغمبر کے لیے کہ جس کا ترجمہ قریض بھی ہو سکتا ہے جس کا ترجمہ لڑکی بھی ہو سکتا ہے مگر علماء کہتے کہ آگے یہ کہنا یہ قوم ان کا بہت زیادہ احترام کرتی. قریض کبھی کسی بھی معاشرے میں اسلامی معاشرہ چھوڑ ورنہ کسی بھی معاشرے میں قریض کے لیے احترام کا تصور ہی نہیں. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ قریضیں نہیں باقاعدہ تو شریف گھرانوں کی ایسی لڑکیاں جنہیں مصر کی حکمران نے پیغمبر کی خدمت میں بھجوایا. خیر وہ ذرا تذکرہ بعد میں. اس کے ساتھ 1000 دینار اور پیغمبر اسلام کے لیے دو جانور. ایک وہ پیغمبر کی سواری کا خچر جس کا نام یاقوت اور جو آخری حج میں اس سفر کے دوران انتقال کر گئے اور دوسرا وہ خچر جس کا نام دلدل کا اور جو پیغمبر کے بعد مولا اور مولا کے بعد امام حسن اور امام حسن کے بعد امام حسین کی سواری میں آیا. البتہ وہ ایک مسئلہ کا طلب ایک کربلا تک رہا یا کربلا سے پہلے اس کا بھی انتقال ہو گیا اور اسی نام کو پھر دوسرے جانور کو دیا گیا. لیکن دلدل یہ پہلی مرتبہ یہ لوگ تاریخ اسلام میں اس جانور کا تھا جو مصر کے حکمران نے پیغمبر اسلام کے لیے بطور تحفہ بھجوایا. ایک یہ دلدل اور ایک وہ خاتون جن کا نام جناب ماریا. اب حافظ دیکھیے پیغمبر کے جتنے سفیر ہیں ان میں یہ حافظ سب سے مختلف تھے یعنی مبلغ تبلیغ کا طریقہ ان کو آتا بات چیت کرنا جانتے تھے. روایتوں میں ہے کہ جب یہ خط اور یہ تحفے لے کے آئے تو راستے ہی میں ان دونوں خواتین سے انہوں نے بات کی اور انہیں اسلام کو اس انداز سے سمجھایا کہ مصر کا حکمران جب وہ قائل ہو گئے تو جس کے پاس تو بہت ساری رکاوٹیں تو یہ تو دو شریف نیک سیرت لیکن جن تک حق نہیں پہنچا راستے ہی میں انہوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا. جب مدینے میں پہنچی تو پیغمبر اسلام ایک بہن شیرین کی شادی عفان ابن فارس سے تھی جو شاعر رسالت کہلاتے جن کا کام یہ تھا کہ پیغمبر کے سنانے اگر کوئی پاس شعر و شاعری کے ذریعے اسلام یا رسول کی توہین کرے اور اس سنانے کا سلمان رشدی بنے تو یہ شاعری ہی میں اس کا جواب دے. ان کو ایک بہن ملی اور دوسری بہن جناب ماریہ پیغمبر اسلام کے حرم میں داخل ہو اور ان کو یہ فخر حاصل ہو کہ خدیجہ طاہرہ کے علاوہ یہ پیغمبر کی ظاہر بیوی یا صحیح تھی جن سے پیغمبر کو اولاد ہوئی. یہ ساری اولاد خدیجہ طاہرہ سے اور یا پھر پیغمبر کی آخری اولاد وہ بیٹا جناب ابراہیم جن کا واقعہ انشاءاللہ سن 8 ہجری کے حالات میں آئے گا. کیونکہ 7 ہجری پیغمبر کی ان سے شادی ہوئی یا یہ پیغمبر کے حرم میں آئی اگلے ساحل کو وہ بیٹا ملا ابراہیم. تو واحد خاتون ہے پیغمبر اسلام کے حرم میں داخل یہ خدیجہ طاہرہ کو چھوڑ کر جو صاحب اولاد ہو اور اس کی وجہ سے بہت سارے گھریلو مسائل بھی پیدا ہوئے جن کا بیان بہت اہم تو ہے لیکن مناسبت نہیں رکھتا اس عام تقریر سے. آپ حضرات کو موقع ملے تو ان تمام تاریخی کتابوں جو پیغمبر اسلام کے حوالے سے لکھی گئی یا قرآن کریم کے 66 سورہ تحریم کی تفسیر یا تفصیلی نوٹ پر پورا واقعہ پڑھ لیجئے کہ کیا کیا واقعات پیش آئے. جناب ماریہ قبطیہ جو پیغمبر اسلام کی واحد صاحب اولاد خاتون ہیں حرم رسالت میں داخل یہ خدیجہ کو چھوڑ کر اور ان کا اتنا احترام کہ صادق اہل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کسی کام سے یا عبادت کے لیے تشریف لائے اکرامی کی ملاقات ہوتی جو اس کے مسئلے مسائل سے وہ اپنے امام سے پوچھے اور اس کے بعد کہا کہ مولا میں مدینے جا رہا ہوں. امام نے کہا تو مدینے جا رہا ہوں تو ایک بات کا خیال کر وہ جو ماریہ قبطیہ کا مکان تھا وہاں ضرور جانا اور وہاں ضرور نماز پڑھنا اور وہاں پر ضرور دعا مانگنا اس لیے کہ وہ میرے جد کا مسکن اور محل نماز تھا. میرا جد اکثر اس مکان میں جاتا قیام بھی کرتا تھا اور نماز بھی پڑھا کرتا. خصوصیت کے ساتھ چھٹا امام ان ماریہ کا جنہیں عام طور پہ تنیس کہہ کر بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا خصوصی طور پہ ان کا تذکرہ کر رہا اور اس راوی کو خاص یہ پیغام دے رہی اور الفاظ امامت سے یہ لگ رہا کہ امام کے زمانے میں یہ عام طریقہ کار بن چکا کہ لوگ مدینے جاتے وہاں کی زیارتیں انجام دیتے لیکن کوئی بھی جناب ماریہ کے گھر تک نہیں جاتا. خاص امام کہہ رہے میدان احد کی بات اس حدیث میں نہیں کر رہے مسجد خدا کی بات اس حدیث میں نہیں کر رہے مدینے کی دیگر زیارت کا تذکرہ نہیں کر رہے اس لیے کہ وہاں لوگ جاتے ہی رہتے. خاص کہا کہ ماریہ اب لفظ ماریہ استعمال نہیں کیا کیونکہ جناب ماریہ کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو ان کا نام بدل گیا اب وہ ام ابراہیم کہلاتی ابراہیم کی ماں. ام ابراہیم کے گھر ضرور جانا نماز پڑھنا اور دعا مانگنا ہمارے جد کا مقصد اور محل نماز ہے جناب ام ابراہیم کا مقام. خیر آج تو شاید یہ بات زیادہ سمجھ میں نہ آئے لیکن جناب ماریہ قبطیہ جو مصر کے حکمران نے بھیجی یہ بعض ایسے مسائل مدینے میں پیدا ہوئے کہ پیغمبر ان کو مدینے میں نہ رکھ پائے. مدینے کے باہر جو باغات اور جنگلات تھے وہاں پہ پیغمبر نے چھوٹا سا مکان بنایا اور جناب ماریہ کو وہاں منتقل کیا. جو ان کی باری کا دن آتا پیغمبر مدینہ چھوڑ کے وہاں جاتے پورا دن قیام کرتے تھے اور ساری نمازیں وہاں پڑھتے. اب تو مدینہ اتنا پھیل گیا کہ یہ محلہ مدینے کے اندر آ چکا پھر بھی مسجد النبوی جو ابھی بھی مدینے کا مرکز اور سارے حجاج صرف وہاں اور بقی تک جاتے اس سے یہ خاصا دور. اور عام طور پر کیونکہ بالکل اس کا نام و نشان میں کہا دیا گیا عام طور پر جو صاحبان ایمان بھی زیارتوں کے لیے مدینہ جاتے تو اس گھر کی زیارت سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے جبکہ تمام مراجز مناسک حج کے آخر مدینے کی زیارتوں میں یہ شامل شیخ عباس قمی کی مفاسی نے خاص تذکرہ تو میں نے یہ چاہا کہ جب بیان ہو رہا تو یہ چیزیں اس لیے آ جائیں کہ انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک خدا حج عمرہ زیارت شہر کا معصومین زیارات مدینہ منورہ سے مشرف کرے گا تو لا علمی اور بے خبری کی بنا پر یہ اہم ترین زیارت آپ سے چھوٹنے نہ پائے معلومات کر کے لوگوں سے پوچھ کر خاص اس مقام پر جائیے گا جو پیغمبر اسلام ان محترم بیوی یا کمیز کا مکان ہے کہ جس کا تذکرہ اتنے احترام کے ساتھ ہمارا چھٹا امام کر رہا بلکہ خاص تاکید کر رہا ہے اپنے صحابی سے. حکمران مصر کے حالات یہاں پہ مکمل ہوئے کہ اس نے پیغمبر اسلام کے خط کا جواب دیا اور اپنے اسلام کے بارے میں گول مول بات کر کہ میں غور کر رہا ہوں, مجھے یہ معلوم ہے کہ آخر نبی آنے والا تھا لیکن میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ مدینہ میں آئے گا اور میں کچھ عرصے کے بعد آپ کو جواب دوں گا, فی الحال آپ کی خدمت میں یہ تحفے بھجوا رہا ہوں. بس یہ مختصر خط اس نے پیغمبر کی خدمت میں بھجوایا. پیغمبر اسلام کی خدمت جب جناب حاطب پہنچی, ان دو خواتین کو, ان دو جانوروں کو, 1000 سرخ سونے کے بنے ہوئے دیناروں یہ سارے ہدیے پیغمبر کے سامنے پیش کیے تو پیغمبر نے کہا کہ یہ حکمران کو یہ اسلام کی صداقت تو سمجھ گیا لیکن اپنی بادشاہی کے غرور یہ اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں, اور یہ اسلام قبول بھی نہیں کرے گا اور عنقریب انتہائی ذلت کی موت مارا جائے گا. اب یہ وہ مسئلہ جسے میں نے گزشتہ 2 ہفتوں سے مسلسل دہرایا کہ حق سمجھ میں آنے کے باوجود کیا چیزیں رکاوٹ بن جایا کرتی. قیصر روم کے راستے میں رکاوٹ بنی اس کی قوم, کہ قوم اس کی مخالفت کر رہی, مصر کے حکمران کا مسئلہ قوم بھی نہیں, مگر یہ تکبر ہو کہ میں اس وقت سب سے بڑا ہوں اپنے علاقے میں, اگر میں نے اس رسول کی رسالت کو مان لیا میری قوم میری مخالفت کرے یا نہ کرے خود بخود میں نمبر 2 ہو کے رہ جاؤں, وہ بھی اگر پیغمبر مجھے اس مقام پہ باقی رکھے. بس یہ جو تصور کہ بڑائی کے بعد انسان جھکنے کو تیار نہیں ہوتا, یہ وہ چیز جو آج کی ہمیں کتنے ہی گناہوں سے مجبور کیا کرتی. کتنے ہمارے گناہ ایسے جو معلوم ہے کہ یہ حرام, معلوم ہے کہ یہ غلط, لیکن اتنے عرصے سے ایک عمل کرتے آ رہے, آج اگر اس کو بدل دیا تو توہین ہو جائے, ذلت ہو جائے, ہم چھوٹے لگنے لگیں گے. کتنے ہی لوگ ایسے جو فقط اس پانے کے سر سے واجب کی پابندی نہیں کرتے, یہ لوگ پلٹ کے کہیں گے اچھا وہ فلا کی بات مان ہی لی, اچھا آج تک انتظار کر رہے تھے اب ڈر پیدا ہو ہی گیا, اور اس قسم کے دیگر بہت سارے جملے مصر کے حکمران کے لیے پیغمبر نے کہا کہ یہ آپ کو سمجھ چکا لیکن یہ جذبہ کہ آج تک میرا طریقہ کار جو رہا اب اسلام لایا تو یہ طریقہ کار بدلے, میری حیثیت کے نمبر 2 ہوں, جیسے میں اسلام کو قبول کروں, اس جذبے نے اس کو روک دیا حق قبول کرنے سے. اور آئیے ان کے مقابلے انہی جیسا عقیدہ رکھنے والا اور آج کا آخری واقعہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو دیکھ لیں, وہ اور مصر کا حکمران بالکل ایک حیثیت رکھتے ہیں, یعنی دونوں عیسائی اور دونوں جس علاقے کے حکمران وہاں آزاد و خود مختار, لیکن دونوں قیصر روم کے ماتحت اور اپنے علاقے سے خراج کیا کرتے, مگر اتنی مناسبتوں کے باوجود ایک تو اس تکبر نے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں نمبر 2 ہو جاؤں گا, اور دوسرے نجاشی اس پیغام حق نے کہ جب حق سمجھ میں آ گیا ہے تو انکار کی گنجائش نہیں, ایک کفر کے راستے پہ رہا اور ایک اسلام کے راستے پہ آ گیا, اور یہ فرق اللہ کے رسول کو بخوبی جانتا. چنانچہ جتنے بھی خط پیغمبر نے اس موقع پہ بھیجے ان میں نجاشی کے نام جو خط بھیجا گیا وہ سب سے مختلف نظر آ رہا, سب سے مختلف. ہر ایک کے نام جو خط بھیجا جا رہا اس میں یہ جملہ ضرور کہ اگر تو نے دین قبول نہ کیا تو اس پہ 2 گناہ ہوگا. نجاشی کے خط میں فقط اس کا تذکرہ نہیں, ہر ایک کو جو سلام لکھا جا رہا وہ اس کے نام لے کے سلام, اس کا نام لے کے سلام نہیں بلکہ السلام علی من تبع الہدیٰ, ایک عام سلام. لیکن نجاشی کے خط میں خاص پیغمبر نے اس کا نام لے کے سلام بھیجا کہ تجھ پر میرا سلام. اس کی بنا پر بہت سے علماء کا تو یہ اندازہ کہ نجاشی در پردہ شروع سے ہی اسلام قبول کر چکا. خیر یہ الگ بحث اور فقہی مسئلہ یہاں پہ استعمال نہیں ہو سکتا. میں نے بار بار یہ جملہ کہا کہ فقہی مسائل سیرت رسول کے ان واقعات میں استعمال ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم کو پتا کہ اب یہ آخری وحی آئی ہے پیغمبر کی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن 7 ہجری کا جملہ اگر پیغمبر نجاشی کو نام لے کے سلام کر بھی دے تو یہ جواز نہیں بنے گا کہ کافر کو سلام کیا جا سکتا, کیونکہ اکثر کافروں پر کافروں کی ہم سے جو ڈیلی اکثر پابندیاں 9 ہجری میں لگی جب ہفتہ پھنسا ہو گیا. بس یہ جملہ میں نے ان کے لیے کہا جو ہر چیز توہین الفصائل کی مدد سے تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں. آمدن پر کرے مطلب مصر کے حکمران تو پیغمبر نے خط لکھا, پورا واقعہ بھی آپ نے سنا, اور یہ بھی دیکھ کہ فقط ناک نہ کٹ جا, اس طرح سے وہ اسلام قبول نہیں کر پا رہا, اوپر قوم کا دباؤ نہیں, اس کے اوپر حکمرانی جانے کا خوف نہیں, لیکن یہی کہ میری قوم کیا کہے گی, کہنے نہ دیے جائیں, میں ذلیل ہو کے نہ رہ جاؤں, اپنی جھوٹی عزت کو بچانا, یہ بھی ایک طریقہ کار ہے انسان کو واجبات سے موڑنے کا, یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس سے انسان حرام میں مبتلا ہوگا. پیغمبر اسلام چوتھا خط حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام, چوتھا خط میری ترکیب کے مطابق, ورنہ علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلا خط ہی حبشہ کے بادشاہ کے نام بھیجا گیا, اس سے پہلے دو مرتبہ, ایک تو بیسویں تقریر ہے آج, دو مرتبہ حبشہ کا تذکرہ پڑی تفصیل سے, سولہ سال کے بعد لیکن ایسے مسلمان جن کا تظاہر مکے میں کوئی سہارا نہیں تھا, ان کو اپنی ہجرت سات سال پہلے ہی حبشہ بھجوا دیا اور وہاں پر ان کا خاصہ اسلام ہوا نجاشی حکمران, اور اس کے بعد پھر دوبارہ تذکرہ ہوتا ہے حبشہ کے حکمران کا, جب پیغمبر اسلام جناب ام حبیبہ سے نکاح کرنا چاہتے, وہ واقعہ اب آنا چاہیے تھا لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ہمارے سلسلے میں یہ واقعہ پہلے بیان ہو چکا, جناب ایک دفعہ بھی تذکرہ ہوگا لیکن اشارہ ہے. آئیے اب بڑا صحیح معنوں میں بحث کر, صرف ایک چیز میں شروع ہی میں بحث کر, پیغمبر حبشہ کے بادشاہ کے بابت اسلام کی, مگر باقی جتنا خط پیغمبر نے لکھے اس میں کوئی اختلاف نہیں, حبشہ کے بادشاہ کے نام جو خط لکھا گیا اس واقعات میں بہت بڑے بڑے اختلاف ہے. ایک اختلاف یہ کہ کیا یہ وہی بادشاہ ہے جس کو پیغمبر خط لکھ رہے ہیں, یہ وہی بادشاہ کہ جس کے دربار آج کو تقریباً 15 سال پہلے وہ مسلمان گئے تھے, لیکن پھر میں یاد دلا نجاشی یہ نام نہیں, یہ ایک لقب, جس طرح مصر میں جناب موسیٰ کے زمانے سے جو بادشاہ آئے گا اس کا نام فرعون ہو جائے, فرعون نام نہیں لقب, جس طرح ایران جو بھی آئے گا اس کو لقب ملے گا کسرا, پیغمبر کا خط مارنے والا خسرو پرویش اس کا لقب بھی کسرا, اور اس کا بیٹا شیرویش جس نے اپنے باپ کو مارا اس کا لقب بھی کسرا, خیسر روز جو بھی حکمران آئے گا اس کا لقب ہوگا خیسر, تو نجاشی روتا ہو جاتا ہے لوگوں, یہ نام نہیں یہ لقب. اب ایک اختلاف کو یہ یعنی گول پیغمبر کے خط کتنے حکمرانوں کو بھیجے تھے, تمام علماء تاریخی واقعات کے مستقل حبشہ کے واقعے پتا نہیں کہ اس میں اختلاف مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, ایک اختلاف کو یہ کہ یہ نجاشی چاہے وہی نجاشی جس کے پاس 15 سال پہلے جناب جعفر طیب مسلمانوں کو لے کے گئے, کیا 15 سال اسی کی حکومت چلتی رہی, کچھ علماء کہہ رہے ہیں صحیح کچھ کہتے ہیں, وہ انتقال کر گیا تو اس کے بعد اس کا بیٹا یا بھائی سب سے بیٹا یہ دوسرا تھا جس کے نام پیغمبر نے خط لکھا, ایک بات. دوسری بات کہ جب پیغمبر کو اس نے خط کا جواب دے دیا تو اس کے بعد اپنے قوم سے وہ ایک ڈیلیگیشن ایک جماعت بنا کے مدینے بھیجی, یہاں بھی اختلاف, کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ لوگ مدینے آ ہی نہیں سکے, راستے میں ان کی کشتی ڈوب گئی اور سب غرق ہو گئے, اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ مدینے آئے پیغمبر کے پاس کچھ عرصے رہے اسلام کو سیکھا واپس اپنے قوم میں گئے, ان میں سے ایک تو پیغمبر کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک گئے, اب دیکھیے اختلاف چل رہا وہ بس راستے میں ڈوب گیا یہ مدینے پہ رہے, تیسرا اختلاف جو ہر پیغمبر نے بھیجا اس کے جملوں میں اختلاف, کچھ علماء کچھ لکھتے ہیں کچھ کچھ لکھتے ہیں, ہمارے علماء عام طور پہ نظریہ یہی کہ راستے میں کشتی الٹنے کا واقعہ غلط اور پیغمبر نے نجاشی کے نام دو الگ الگ خط بھیجے تھے, ایک بہت پہلے بھیجا تھا جب پیغمبر مدینے آئے اور اس سے کہا تھا کہ میرے کچھ مسلمان تمہارے ملک میں آ چکے ہیں ان کا خیال کرتے رہے, اور ایک ابھی خط بھیجا جب سب کو بھیج رہے تھے, ہمارے علماء کا نظریہ کہ عام مسلمانوں نے دونوں خطوں کو ملا دیا جس کی وجہ سے جملوں کی ترکیب بدل گئی. ہاں تیسری چیز ہمارے زیادہ علماء قائل ہیں کہ ایک ہی نجاشی چلا رہا, لیکن علامہ مدرسی نے خواہ لکھا کہ الگ الگ نجاشی, یہ میں نے شروع میں ساری باتیں کہہ دی تاکہ بعد میں واقعات کو سمجھانا آسان, اب واقعات کی ترتیب یہ کہ پیغمبر اسلام ایک انتہائی ایسا لفظ توہین نہیں اصحاب رسول بھی لفظ اور مفہوم بھی واضح ہو جائے. ایک انتہائی شور و ترار قسم کے صحابی تھے عمر ابن امیہ الزمری، جن کے کردار سے متاثر ہو اردو زبان میں عمر و عیار کے نام سے کردار بنایا گیا، لیکن وہ الگ والا عمر ابن امیہ. جب وہ خاص مہم پیش آتی جس کے اندر جلدی کو کام ہوتا تو پیغمبر انہیں کو بھیجا کرتے. حبشہ کے بادشاہ کے پاس پیغمبر اسلام صرف خط نہیں بھیجوایا بلکہ ساتھ میں اپنی شادی کا پیغام بھی بھیجوایا. اب یہ فرق اور ہو گئے، باقی تمام حکمرانوں کے پاس تو دعوت اسلام، یہاں کیونکہ تقریباً یہ طے شدہ کہ حبشہ کا بادشاہ ویسے ہی اسلام سے متاثر، تو معلوم تھا کہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. حبشہ میں ایک مومنہ ہے ام حبیبہ، یہ وہ ام حبیبہ نہیں جن کا آپ تاریخ اسلام میں کربلا اور شام کے واقعات میں تذکرہ کرتے ہیں، اور جو آج بھی دمشق قبرستان میں جن کا روزہ وہ ام حبیبہ نہیں، دمشق قبرستان میں جن کا روزہ وہ والی ام حبیبہ، وہ ام حبیبہ نہیں جن کو آپ کوفہ کے بازار میں سنتے کہ جناب نے سکینہ کو پانی پلایا اور اس حوالے سے جو دعائیں انہوں نے التماس کی وہ الگ ام حبیبہ. تو ام حبیبہ کے شام کے قبرستان میں ہے پیغمبر کی فوجہ، آپ حاکم شام معاویہ کی بہن اور اس رشتے سے یزید کی گھٹی اور ابو سفیان کی بیٹی، یہ وہ خاتون جو اپنے قبیلے کہا جاتا ہے کہ خاندان بنو امیہ وہی شخصیتیں اس دور میں تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. یہ جو ام حبیبہ ان کے شوہر کا تعلق پیغمبر اسلام کے خاندان سے تھا، عبید اللہ ابن جحش، وہی عبید اللہ جن کی سگی بہن زینب پیغمبر کی خطیزاد بہن بھی ہے اور پیغمبر کی بیوی بھی. ام حبیبہ کی شادی اس خاندان میں ہوئی، سنا کہ انہوں نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا. اور ان کے کزن خالد ابن سعید، بس یہ دو آدمی ہیں خاندان بنو امیہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خلوص دل کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور یہ دونوں جن کا پورا خاندان دشمن اسلام کا اس دور، سنا کہ ان دونوں سے مکہ چھوڑ کے جانا پڑا پورا خاندان کے خلاف. جب یہ حبشہ پہنچے تو ام حبیبہ کا شوہر غلط ہاتھوں میں پھنس کے مرتد ہو گئے، اسلام ہی کا انکار کر بیٹھے، اور ام حبیبہ بہت پریشان کہ سارا خاندان بیٹھے ہی دشمن اسلام کے مکے تھے، ایک شوہر تھا کہ جس کے سہارے حبشہ آئی وہ بھی یہاں مرتد ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد جہاں میں مؤثر ہو گئے. اب یہ زندگی کیسے گزرے گی؟ اب بہت پریشان پیغمبر اسلام نے خاص ان ام حبیبہ کے لیے اپنا قیام بھجوایا. وہ بہت ہی دلچسپ واقعہ، لیکن کیونکہ اس سے پہلے دو مرتبہ اسی بڑے معاملے کی ممبر سے بیان کر چکا، ایک دفعہ سیرت رسول کی تقریروں میں آیا دو تین سال پہلے، اور ایک دفعہ آٹھ دس سال پہلے جب خاص ام حبیبہ کے حالات زندگی بیان ہو رہے اس وقت وہ واقعہ چکا. تو تکرار مقصود نہیں، آج یہ موضوع ہے کہ ام حبیبہ مرتا جن کا شوہر اور وہ مرتا شوہر بھی جہنم واسطے ہوئے، دو بگی کے عالم میں اجنبی سرزمین کے اندر، اور انتہائی پریشان ہے کہ زندگی کیسے گزرے. ادھر پیغمبر تمام حکمرانوں کو خط لکھ رہے ہیں، حبشہ کے بادشاہ نجاشی جس کا اصلی نام تھا اور جمع ابن ابوجہل، یہ اس کا اصلی نام تھا. بہت مشکل آپ کو محسوس ہو رہا اس لیے کہ حبشہ کی زبان ویسے بھی بہت مشکل ہے، آج بھی آپ سننا چاہیں ٹوٹل لینگویج اتنی ہی مشکل آپ کو لگے گی. بس پیغمبر اسلام نے اس کے نام خط لکھا اور یہی کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ الہ اس جمع یا الہ نجاشی عظیم حبشہ سلام علیہ، یہ واحد خط ڈائریکٹ اس کے نام لکھتے پیغمبر لکھ رہے ہیں تو اس پہ سلام، اور اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام جملہ لکھتے ہیں انی احمد اللہ الذی هو لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن. یہ پیغمبر اسلام تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کی یہ ساری خصوصیات، اور میں اقرار کرتا ہوں بہن نکاش کر دوں میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ روح اللہ القاح الى مریم، ان کے روح پروردگار منتقل کیا الى مریم البطول الطیبۃ الحسینہ اس پاک و پاکیزہ خاتون جناب مریم کے شکم میں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ عیسیٰ اللہ کے سچے رسول، لیکن اب میری رسالت کا زمانہ شروع ہو چکا اور تو اس پیغام حق کو قبول کر لے، اور جتنے جلد قبول کرے گا اتنا ہی فائدہ ہے. السلام علیہ میں نے تباہن ہوگا نبوبات کے عذاب کس پر، نبوبات کے انکار کرنے والوں کا گناہ میرے اوپر، اور نہ ہی جس کے اندر وہ سارے پیغامات جو باقی حکمرانوں کے نام خط اندازی میں کہہ رہا کہ حبشہ کا بادشاہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول کو اطمینان کہ یہاں تو کوئی نہ فہرست ہے نہ مباحثہ ہے نہ قاصدوں کا تبادلہ، سب جائیں گے اور وہ ایمان لائے گا اور ہوا بھی یہ. ادھر یہ عمر ابن امیہ الزمری حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ اور بے اختیار اس نے ایک مرتبہ سب کے سامنے کلمہ اسلام پڑھ اپنے اس اسلام جو پہلے سے اس کے دل میں تھا الگ اعلان ظاہر کر دیا اور پھر پیغمبر کے نام سبھی لکھا جس کے اندر یہ تفصیل کہ آپ کا چچا کا بیٹا جعفر تیار، اب تیار کا لفظ تو نہیں اس میں، آپ کے چچا کا بیٹا جعفر، اس سے میں پہلے ہی اسلام کے موضوع پہ بات کر چکا ہوں اور میں اپنی قوم کے ایک گروہ آپ کی خدمت میں بھیجوا رہا ہوں تاکہ وہ اسلام سیکھ کے واپس آئیں. یہ خط جوابی خط اس نے تیار کیا. عمر ابن امیہ نے جیسے ہی وہ مسلمان ہو گئے اب وہ دوسرا مسئلہ پیش کیا کہ ام حبیبہ سے اللہ کے رسول شادی کرنا چاہتا ہوں. بیان بھجوایا گیا ام حبیبہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی فوراً حضی ہو گئی. اب یہ شادی اس طرح سے ہو کہ نجاشی پیغمبر اسلام کی جانب سے نکاح پڑ رہا اور ام حبیبہ کا نکاح ان کے وہی کزن خالد ابن سعید ابن عام پڑ رہے ہیں. اور شادی مکمل ہو جانے کے بعد اب دو کشتیاں حبشہ سے چلتی مدینے کی جانب کہ ایک بادشاہ ہے حبشہ کے سارے تحفے اور اس کی جماعت ہے اس کے قوم میں سے اور دوسرے میں ام حبیبہ ہے اور دیگر مسلمان. یہ لوگ جہاں پر تیار کو کافی عرصے کے بعد خیبر کے موقع پر آئے، یہ لوگ اس کے پہلے مدینے آ گئے. بہت ہی مختصر بات کر رہا ہوں تاکہ واقعات ایک جیسے آپ کو محسوس نہ ہو. بہت ہی مختصر یہ لوگ مدینے کی جانب آ رہے ہیں. اب ایک روایت تو یہی ہے کہ کشتی الٹ گئی لیکن ہمارے علماء کے نزدیک یہ کشتی مدینے آ گئی. وہ 30 انتہائی مقدس عیسائی راہب تھے جنہیں حبشہ کے بادشاہ نے بھجوایا. یہ لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں مدینے آئے. پیغمبر نے ان کو نبوت کا مہمان بنا کے پہلے تو کچھ دن ٹھہرائے اور پھر ایک جب انہوں نے کہا کہ اسلام کیا ہے اور عیسیٰ کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا، پیغمبر اسلام نے قرآن کے پانچویں پارے پانچویں سورہ سورہ واحدہ کی آیت نمبر 110 سے 115 کی تلاوت کی جس میں جناب عیسیٰ جناب مریم اور وہ ساری جو اللہ کی نعمتیں سب کا تذکرہ ان کی آنکھوں میں آنسو آپ سارا فقار رونے لگے کہنے لگے فضرب السماء والارض زمین و آسمان کے رب کے قسم عیسیٰ بالکل ایسے ہی نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی اور ہم ایمان لاتے ہیں اس کلام پر جو عیسیٰ کے اس طرح سے تذکرہ کر رہا. یہ لوگ واپس آئے شاہ حبشہ پہلے ہی تھے مسلمان، 30 مقدس صحیح عیسائیت کے رہنما وہ بھی مسلمان بن گیا ہے. چنانچہ حبشہ میں بڑی کثرت کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا اور تاریخوں میں یہ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی وقت حبشہ کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ جب ہم آج سے مسلمان ہو گئے اب فیصل روڈ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور آج کے بعد ایک پیسہ ٹیکس یا خراب کیا اس کو نہیں دیا جائے گا. فیصل روڈ 3 ہفتے پہلے کی تقریبا وہ بھی اسلام سے متاثر ہو چکا، وہ بھی اسلام دل سے لا رہا مگر اپنی قوم کی ڈر سے مجبور. جب یہ اطلاع وہاں پہنچ تو قیصر روم کا وہی بھائی جو اپنی فطرت کے اعتبار سے انتہائی دشمن حق لگ رہا جس نے اس وقت بھی قیصر روم کو منع کیا جب پیغمبر کا خط گیا، اس نے منع کیا تھا یہ خط پڑھنے سے کہ ایسا خط نہ پڑھی جس میں رسول نے اپنا نام پہلے لکھا اور آپ کا نام بعد میں لکھا. اور قیصر روم نے کہا خبردار جس پر روح القدس نازل ہوتا وہ سزاوار ہے کہ اس کا نام میرے نام سے پہلے لکھا جائے. وہی بات پھر آ گیا کتنے کی ہاتھ بھڑکانے کے اور کہا کہ ہے میرے اے فیصل روم اے شاہ روم دیکھا حبشہ کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور ہمیں تحت کا خراج دینے سے انکار کر دیا کیونکہ فیصل روم جانتا تو تھا کہ اسلام حق اس میں پھر ایک مرتبہ کہا اور بات چپ ہو جا ہر آدمی آزاد ہے اپنا دین قبول کرنے جو دین وہ چاہے قبول کر لی اور جب دین قبول کر لیا تو پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ رہا. اتنی آسانی سے گول حکمران اپنے مملکت کے کسی صوبے کو نہیں چھوڑتا. فیصل روم رجحان ہے پورا اسلام کی جانے مگر وہی بات خاندان کا دباؤ دوستوں کا دباؤ قوم کا دباؤ. حبشہ کے بادشاہ کا واقعہ ویسے تو بڑا تفصیلی لیکن مختصر جتنا کہ موضوع بھی مکمل ہو جائے کوئی اہم بات چھوٹنے بھی نہ پائے اور بعض واقعات کی تکرار نہ ہونے پائے. اور اتنا ہی یہ واقعہ کہ 30 آدمی جب واپس آئے اور انہوں نے اپنی قوم کا اسلام کا پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے عیسائی پادریوں نے اسلام کو قبول کیا اور ان کی دیکھا دیکھی ساری قوم مسلمان ہو گئی. اس کثرت کے ساتھ کہ حبشہ کے بادشاہ کو یہ اعلان کرنے کی ہمت پیدا ہو گئی کہ ہم ایسے روم سے آزاد ہو جاتے ہیں, آج سے ہم اسے کوئی خراج نہیں دیں گے. اتنا قوم میں تبدیلی آئی کہ بادشاہ یہ اعلان کر پا رہا, اور یہی واقعہ اور اس سے پہلے کے واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے تک عیسائیوں کے پاس بہرحال کے دین حق کا تصور تھا, وہ پیشین گوئیاں تھیں, اور خصوصاً ان کے پادری اسقف اور ان کے راہب تو سب سے زیادہ اسلام کے قریب تھے. یہ ساری خرابیاں بات کی ہیں, اور غالباً اس میں سب سے بڑا حصہ اس یہودیت کا جس نے عیسائیت کو اسلام سے کھڑا دیا. خیر یہ بات میں بات آئے گی, تو یہاں پہ یہ بات کس جملے کے ساتھ مکمل ہوگی کہ پھر قیصر روم حاکیزات کی بنی ہوئی خاص دلیا منگوائی, پیغمبر کے نام مبارک کو انتہائی کے احترام کے ساتھ اس دلیا میں محفوظ رکھا اور اپنے خزانے میں جمع کرا دیا, اور اپنے وارثوں کے لیے یہ حکم جاری کر دی کہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرتے رہنا. کہا جاتا کہ جب تک نجاشی کے خاندان میں یہ دلیا محفوظ رہی اس وقت تک حکومت ان کے ہاتھ میں رہی, اور جب بعد کے وارثوں میں سے کسی غفلت کی وجہ سے یہ دلیا ہو گئی, حکومت بھی اس خاندان کے ہاتھ سے نکل گئی. نجاشی کا واقعہ یہاں مکمل ہوا. ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ وہ علماء جو اس بات کے قائل کہ نجاشی نے جس ڈیلیگیشن کو بھیجا وہ راستے دریا میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے, اور ریڈ اسی یا بحیرہ احمد یہ وہ دریا ہے جو حبشہ اور مدینے کے درمیان, یہاں کہیں یہ کشتی ڈوبی, ان کے نصیب نجاشی کا بیٹا قرحا وہ بھی اسی کشتی میں تھا. لیکن کیوں علامہ الغرا عمرہ علامہ طبرسی اس واقعے کا انکار کر کے یہ لکھا کہ باقاعدہ یہ ڈیلیگیشن مدینے آیا, اس لیے ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے. روم, ایران, مصر, حبشہ, یہ چار حکمرانوں کا بیان مکمل ہو گیا. اب ذاتی طور پر مجھے باقی جو دو خط ان کے واقعات میں کوئی طول نظر نہیں آ رہا, چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں بہت ہی مختصر, تو انشاءاللہ یہ موضوع تقریباً 95% آج مکمل ہو چکا, اور صرف جو 5-7% ہے یہ اگلی تقریر کے شروع میں یہ عنوان آ جائے گا, اور پھر سیرت رسول 7 ہجری کے دیگر واقعات پہ ہمارا بیان بڑھے. لیکن وہی بات کہ جیسا کہ میں آج کل کوشش بھی کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں موقع ملے آپ کو توجہ مبذول کراؤں کہ سیرت رسول اس کا سننا سلام, لیکن اس پہ عمل کرنا گویا سیرت رسول کے حق کی ادائیگی. وہ حق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی جب تک کہ سیرت رسول ہم بار بار یہ استفادہ نہ کریں کہ ہماری آج کی زندگی سیرت کے واقعات ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں. جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں وضاحت کرتا ہوں, لیکن پھر وہی بات کہ تمام تر واقعات کا حصہ وہ علم سے تھا کہ کس طرح سے عمل کرنا. اس سال بعض نوجوانوں کے اندر اصرار پر ہم نے پہلی تقریر کی بات اب تک یہ طریقہ کار رکھا کہ 5 منٹ صحیح, 4 منٹ صحیح, کچھ نہ کچھ مسائل ضرور آئے. تو آج بھی اسی اعتبار سے 2-4 منٹ تھوڑے سے مسائل بیان کرنا, اور فی الحال ہم کچھ ایسے مسائل پر بات کر رہے ہیں جو میں تو کافی عرصے سے بیان کرتا آ رہا ہوں لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے تھے, اعتراضات ہوتے تھے. تو موجودہ مرضی آیت اللہ گلفائدانی کیوں اپنی باقی کتابوں کے علاوہ ایک ایسی کتاب بھی ترتیب دی یا ان کے شاگردوں نے ترتیب دی جس میں ان مسائل کا جواب ہے جو کتابوں میں نہیں ہے, لوگوں نے خط بھیج کر ان سے مسائل پوچھے. آج اسی سلسلے سے 2-3 ایسے مسائل ہیں کہ جو عام مجمع کی معلومات میں اضافہ نہیں کریں گے, لیکن جو کچھ پرانی چیزیں ہیں وہ زیادہ واضح ہو جائیں گی. کتاب کا نام ہر ایک کو اب معلوم ہو چکا ہے, مجمع المسائل, اس کی آج 2 جلد ہے. اور یہ مسئلے میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں اگرچہ یہ وہ مسائل ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ بار بار یہ بیان ہو چکے, مگر پھر بھی ذرا حوالہ آ جائے تو زیادہ مناسب ہوتا. اس کتاب کے صفحہ 231 پر ایک ایسا مسئلہ لکھا, صفحہ 230 پر, جو کئی دفعہ میں نے بیان کیا اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ آغا کوئی نے پھر اس مسئلے میں تھوڑی سی چھوٹ دی, لیکن آغا گلفائدانی تو ایک صاف صاف جواب دیے دے رہے ہیں. سوال کرنے والا بہت تفصیل کے ساتھ وہ سوال کر رہا. یہ سوال کا نمبر ہے 650. وہ لکھتا ہے کہ بعض اوقات ایک گھر کے اندر کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو ایک ہی خاندان کے ہیں لیکن اس میں محرم اور نامحرم مشترک. جیسے دو بھائی اگر اپنی بیویوں کے ساتھ رہیں تو خاندان ایسی ہے مگر چونکہ دونوں کی بیوی ہے دوسرے کے لیے نامحرم. یہ سوال وہی ہے جوائنٹ فیملی کا کہ بعض اوقات ایک ہی گھر محرم اور نامحرم ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن وہ سب ایک ہی خاندان ہے اور کسی قسم کے گناہ کا رہنے کا لذت کا فتنہ و فساد کا کوئی خطرہ نہیں. وہ فتنہ و فساد کو نہیں جو ہمارے یہاں یقیناً دیورانی جیٹھانی میں جب تک لڑائی نہ ہو تو دیورانی جیٹھانی کیسے کہلائے, وہ ہمارا فساد نہیں. یعنی اخلاق اور کردار بگڑنے والی چیز جس کو شریعت میں فساد کہا جاتا کہ اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں کہ کوئی حرام میں مبتلا ہو جائے کوئی گناہ کر بیٹھے. باقی تو یہ ہے کہ نامحرم آپس میں رہے تو گناہ کا امکان, لیکن اتنے قریبی افراد ہیں ایک ایسا قریبی رشتہ ہے کہ بے شک شریعت کا نامحرم ہو لیکن ہمیں پتا کہ یہ میں اپنی طرف سے وضاحت کر رہا ہوں کہ گویا بھائی اور بہن جیسا تقدس ان کے درمیان. اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا کھانا سونا یہ سب ایک ساتھ ہوتا اور گھر کا سامان بھی سب مشترکہ طور پہ خریدتے ہیں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی. لیکن اس حالت عورت کے لیے حجاب کے اعتبار سے چہرے اور ہاتھ کو چھپانا بہت مشکل ہو رہا ہے. یہ بات صرف چہرے اور ہاتھ کی جو کہ آگاہ گل پائیدانی کے نزدیک احتیاط سے واجب یہ ہے کہ عورت کو چہرہ اور ہاتھ بھی چھپانا. جوائنٹ فیملی یہ مرد مومن وہ اجازت نہیں مانگ رہا جو ہمارے گھروں کا طریقہ ہے صرف چہرے اور ہاتھ کے بارے میں کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ گھر میں رہیں اور نقاب ڈال کے عورت رہے یہ ہاتھوں میں دستانے پہن کے رہتے تو چہرے کی بہت مشکل ہو رہا اور ان کے لیے بہت دشوار ہے اس طرح کے حجاب کے ساتھ جس گھر میں رہنا ہے. کیا شریعت کوئی سہولت و گنجائش ہے یا ان عورتوں اسی طرح سے پردہ کرنا پڑے گا اس طرح سے گھر کے باہر ایک بالکل اجنبیہ نامحرم کے سامنے پردہ کرنا پڑتا ہے جس طرح عورت ایک اجنبی کے سامنے پردہ کرنا پڑتا گھر کے اندر ایک ہی گھر سامان مشترک ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا یہ بھی تو گنجائش ہے؟ وہی بات کہ مستحق شریعت کو بناتا نہیں ہے شریعت کو بتاتا. تو فرما رہے کہ اب تک میری نگاہ کوئی ایسی دلیل نہیں گزری جس سے پتا چلے کہ نامحرموں میں فرق ہوگا. یعنی بالکل اجنبی نامحرم ہے وہ کچھ اور پڑتا ہے, خاندان والا نامحرم ہے کچھ اور پڑتا ہے. کہہ رہے ہیں میری نگاہ, اور آپ کو معلوم ہے کہ آغاز پائلانی کی عمر 97 سال, آغاز اس سے بھی ایک سال عمر میں زیادہ, وہ 97 سال کا علم یہ کہہ رہا کہ اب تک میری نگاہ دلیل پر تفاوت حکم عین غیر محارم سے نظر نہ رسیدہ. کوئی دلیل میرے پاس نہیں پہنچی کہ نامحرموں میں کوئی فرق ڈال دیا جائے کہ یہ نامحرم سے پردہ کرو وہ نامحرم سے ذرا گنجائش ہو سکتی. اتنا واضح اور کلیئر جواب سارا جن کو معلوم ہے ان کو معلوم. اب اسی سوال کے ساتھ دو مسئلے اور سن لیجیے, پھر آخری مسئلہ ذرا عجیب ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ گھروں میں پیش آ رہا. چاہے 654 اور دوسرا مسئلہ ہے 655, صفحہ ہے 231, کتاب ہے مجموع المسائل کی جلد دو. اب تک جتنے درس ہوئے سیرت رسول کے جلد اول کے مسئلے وہ یہ آغاز الفائدانی کا مسئلہ. میں نے بار بار آغاز کوئی کی زندگی میں ان کا ایک مسئلہ بتایا کہ آغاز کوئی یہ فرماتے کہ وہ عورتیں جو بے پردہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ ان کو بتائیں بھی کہ پردہ واجب ہے وہ پردہ نہیں کریں گے, آغاز کوئی کہتے تھے ان عورتوں کو دیکھنا بغیر بری نیت کے جائیں گے. یہ آغاز کوئی کا نظریہ. اسی طرح اگر کوئی کہتے کہ کافرہ عورتیں اپنا جتنا بدن کھولتی وہ تقریباً وہ سارا بدن دیکھنا جائز ہے اگر جو
اپنی شریعت کے خلاف ورزی کرے یا پابندی کرے بہرحال پردے کا حکم نہ مانے تقریباً جب تک نگاہ پوری نہ ہو. لیکن حقائق الفائدان ان دونوں چیزوں میں احتیاط واجب لگاتے ہیں. فرماتے ہیں کافر عورت کا بھی اتنا ذکر جتنا رسول اور امام کے زمانے میں وہ کھولا کرتی تھی بس وہ چلے گا. ہاں جس طرح سے یہ کافر عورتیں وہ نہیں چلے گا. اب سوال پوچھا جا رہا جن کو آغاز خود کا مسئلہ یاد ہے وہ تو اس پہ باقی رہ سکتے ہیں, لیکن باقی لوگوں کے لیے سوال یہ کہ ٹیلی ویژن پر جو عورتیں آتی ہیں, ٹیلی ویژن کی بات ہو رہی ہے, سوال ان کے جسم کو دیکھنا, جن عورتوں کو ہم جانتے ہیں اور جن کو نہیں جانتے, جو مسلمان ہیں اور جو کافر ہیں, ٹیلی ویژن پر ان کو دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب دے رہے ہیں اشکال احتیاط واجب یعنی جائز نہیں. ٹیلی ویژن کے اندر بھی جو مسلمان یا کافر عورتیں ہیں آغاز پر پائے جانے کی نظر, کیونکہ اصلی مسئلہ ہی ثابت نہیں کہ اگر کوئی عورت کھلم کھلا بے پردہ تو آغاز وہی کہتے ہیں پھر گناہ اس پر ہے تم اسے دیکھ سکتے ہو, یہ دکھ بغیر بری ہے. آغاز پر پائے جانے کہتے ہیں کھلم کھلا کے بے پردہ عورت ہے اس کو دیکھنا بھی احتیاط واجب کی بنا پہ مانو. اور پھر ٹیلی ویژن کے لیے یہ جواب آ گیا کہ یہ جائز نہیں. اب ایک اور سوال سن لیجیے اور بس 10 منٹ ہو جائیں گے. ایک اب جو اگلا سوال آ رہا یہ ایک مسئلے کی وضاحت ہے جو توضیح المسائل میں چھپا. توضیح المسائل میں ایک مسئلہ یہ کہ نامحرم عورت کا فوٹو دیکھنا, تو لکھتے ہیں یہ علماء کہ اگر اس عورت کو پہچانتے ہو تو فوٹو نہیں دیکھ سکتے, اور وہ نامحرم عورت جسے نہیں پہچانتے ہو اس کو اس کا فوٹو دیکھا جا سکتا. کتاب میں یہ مسئلہ ہے کہ جس عورت کو جانتے ہو, ابھی ڈائریکٹ نامحرم کی بات نہیں ہے, فوٹو کے اندر اس کی نکل آتی ہے کہ جس کو پہچانتے ہو اس کا فوٹو نہیں دیکھ سکتے, جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کا فوٹو دیکھا جا سکتا. اب یہ مومن سوال کرتے ہیں سوال نمبر 655 کہ آپ نے اپنے رسالہ عملیہ یعنی توضیح المسائل یہ فرمایا کہ مرد اگر عورت کو پہچانتا اور نامحرم عورت ہے اس کی تصویر کو نہیں دیکھا. اب ان کے دو سوال ہیں. نمبر ایک, چیز تصویر کو دیکھنا حرام ہے, تو اگر لذت کی اور گناہ کی نہیں ہے تو وہ حرام ہے, یا اگر نیت کی کوئی خرابی نہیں تب بھی حرام ہے. پہلا سوال. دوسرا سوال یہ, ایک ایسی عورت کہ ہم اس کو اس لیے پہچانتے کہ اس کی تصویریں بار بار اخبارات میں یا رسالوں میں دیکھی, اس کا نام بار بار اس نے پڑھا, ویسے ہم اس کو نہیں جانتے. جیسے ہزاروں عورتیں ہیں فلم ایکٹریس ہیں ڈرامے میں کام کرنے والی, نہ کبھی ملاقات ہوئی نہ کبھی آمنا سامنا ہوا, بس ان کی فوٹو دیکھ دیکھ کر اور ان کا نام پڑھ پڑھ کے ان کو جاننے لگے. فرماتے ہیں یہ بھی جاننے میں آئے گا یعنی ان عورتوں کی تصویر دیکھنے کا کیا مسئلہ. فرماتے ہیں کہ پہلے مسئلے میں احتیاط واجب یہ کہ کوئی بھی نیت ہو فوٹو کا دیکھنا حرام ہے, یعنی جس کو پہچانتے ہو. دوسرے مسئلے میں یہ پوچھ رہے تھے کہ پہچاننا کسے کہتے ہیں, خالی فوٹو دیکھ دیکھ کے اگر کسی کو پہچان گئے, بعض لوگ تو اپنے سگے رشتے داروں سے زیادہ ان کو پہچاننے لگتے ہیں, رات کو خواب میں آنے لگتی ہیں وہ فلم ایکٹریس اور ہیروئن تو مسئلہ, لیکن پتہ تو خواب ہی میں آتی, ہماری زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہو سکتی. فرماتے کہ اگر ایسی اور کہ بس ان کی پہچان ہی یہی کہ خالی ان کو فوٹو میں دیکھا اور بہت زیادہ دیکھ لیا, فرمارے اگر اس میں کوئی گناہ وغیرہ کا خطرہ نہیں تو پھر ایسی عورتوں کے فوٹو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. اگر یہ احتیاط کریں اور ان کو بھی نہ دیکھیں تو بہت اچھا, لیکن خلاصہ یہ لکھا کہ پہچاننا یہ نہیں ہے کہ خالی فوٹو ہی کے ذریعے کسی کو پہچانا, پہچاننا کہ معلوم ہے کھلا خاندان میں کھلا عورت ہے کھلا جگہ رہتی, اس کو پہچاننا کہتے ہیں اس کی فوٹو دیکھنا حرام, اور جس کی جان پہچان آپ کے ساتھ فقط اخبارات اور رسالوں کے ذریعے ہے وہ پہچاننا نہیں ہے. آخری سوال, سوال نمبر 656, یہ بہت اہم مسئلہ, بہت اہم مسئلہ مرید اطلاع, اور وہ پتا نہیں ابھی تک لوگ کیوں اس مسئلے کے قائل نہیں ہوئے, بلکہ اس سے محبت اور احترام کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. سوال یہ کہ ایسی نامحرم عورت کی فوٹو دیکھنا جس کا انتقال ہو چکا ہے جبکہ مرد پہچانتا ہے کہ یہ کون عورت, جائز ہے یا جائز نہیں. بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ اپنے گھر میں ماں ہے بہن ہے جو مرحوم ہے ان سب کی فوٹو کو لگا کے رکھتے. فرماتے ہیں کہ نامحرم کا
فوٹو اگر وہ مر چکی اس میں تو یہ جملہ ان کا نہیں مفہوم یہ کہ اس میں تو ڈبل گناہ کا امکان ہے, اس لیے کہ خالی حق نہیں, اس میں تو یہ بھی امکان ہے کہ میت کی توہین ہو رہی ہے اور ویسے بھی محل اشکال جو مرحوم نامحرم عورتیں مرحوما ہیں ان کی فوٹو اس میں حق بھی ہے یعنی توہین بھی ہے نامحرم, اور ساتھ ساتھ مر بھی گئی ہے انہیں تب بھی اس کی فوٹو دیکھنا گناہ. اچھا یہ سب تو ذرا مشکل مسئلے تھے, تو آئیے یہ دیکھتے ہوئے کہ چاروں میں آغائے گل پائیدانی نے یہ حرام کہا ہے, یہ احتیاط واجب کی بنا پہ حرام کہا. آج ایک اور مسئلہ کر دوں اور اس کے ساتھ یہ گفتگو ختم. یہ ان لوگوں کا زیادہ مسئلہ ہے جن کی دیکھ مات جو کہ پارلر جانے کی حدی ہو چکی ہے. سوال ہے 649, فرماتے ہیں ہمارے آج کل کے ماحول بہت سی عورتیں ایسی جو اپنے مصنوعی بال بنواتی ہیں, اور وہ مصنوعی بال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کسی اور عورت کے بال ہوتے ہیں. ایک تو مصنوعی بال مثلاً جو ہوں یہ جانور کے بال ہو یا کوئی فائبر ہو یا کوئی ریشہ ہو, اس قسم کا کسی عورت کے سر سے کٹے ہوئے بال ہیں, وہ عورت اپنے بال بیچتی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے بال بیچنا کیا جائز ہے یا جائز نہیں, اور پھر دوسری عورت یہ بال خرید کر اپنے بالوں کے ساتھ لگا لیتی ہے, تو اس صورت میں اس کے شوہر کے ان بالوں کو دیکھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کو پتا کہ یہ میری بیوی کے بال نہیں, اور اگر ان بالوں کے اوپر ہاتھ لگ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ پتا ہے کہ کسی نامحرم عورت کے بال. اور ان تمام صورتوں کیا پہلی عورت کو بھی گناہ ملے گا جس نے اپنے بال دیکھے اور اسے پتا تھا کہ ان بالوں کو نامحرم دیکھے گا اور چھوئے؟ اب یہ سوال اس کا جواب بہت آسان دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب کسی عورت کے سر سے اس کے بال الگ ہو گئے, جب اس کے سر سے بال الگ ہو گئے, اجنبی اگر ان بالوں کو دیکھے تو کوئی حرج نہیں, اور اسی طرح اگر اجنبی یعنی جس کے بال ہیں اس کا نام ہے ان بالوں پہ اگر ہاتھ پھیرے یا ہاتھ لگ جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں, اور خود اس پہلی عورت کے لیے بالوں کو بیچنے میں بھی کوئی حرج نہیں, اور دوسری عورت کے لیے بالوں کو خریدنے میں بھی کوئی حرج نہیں. ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جس عورت نے یہ مصنوعی بال لگائے وہ نامحرم سے ان بالوں کو چھپائے گی جب یہ بال اس کے سر پہ آ جائے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے شوہر یا بھائی بہن ماں باپ ان کے لیے جو مرد محرم ان کے لیے اب یہ بال اس عورت کے نہیں رہے تو پہلی عورت نہیں بلکہ بالکل اس کی اجازت ہو گئی. تو مسئلہ ایسا ہے کہ ہماری خواتین جو کہ بہت زیادہ بیوٹی پارلر جانے لگی ہیں اور بہت اچھی اچھی گھرانوں کی عورتیں یہ سارا کام شروع کر چکی, تو میری تو اطلاع کو بنتا چلا جا رہا. آج کسی پر میں اپنی گفتگو اختتام تک پہنچاتا ہوں, اور ایک